ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم. جیسا کہ کل اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی آج ہم تراویح میں قرآن حکیم کی چار سورتیں سنیں گے، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا. ویسے تو قرآن مجید کا ہر لفظ بلکہ ہر حرف جو ہے اپنی جگہ عظمت کا حامل ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ انفرادی معاملات بھی ہوتے ہیں. استاد طبع کی اس بات سے کچھ مناسبت، تو میں اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا کہ ان چاروں صورتوں سے مجھے کس قدر ایک مناسبت قلبی ہے. یہ چاروں صورتیں میری قرآن حکیم کی جو محبوب ترین صورتیں ہیں ان میں سے ہیں. ان کا موضوع ہے توحید عملی. توحید کے یہ دو پہلو ہیں، اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے. ایک توحید علمی یا توحید نظری یا توحید فی العقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں کسی کو اس کا ساجھی نہ سمجھنا، کسی کو اس کا مد مقابل نہ ماننا، یہ ہے علمی یا نظری یا عقیدے کی توحید. اور ایک توحید عملی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی محبت کو خالص کر لے اللہ کے لیے. اصل میں جو جہاں انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہ توحید ہے. ماننا یہ مشکل کام نہیں ہے، بالفعل یہ شکل ہو جائے کہ اللہ ہی اس کا حقیقتاً معبود بن جائے، اور بندگی اور پرستش میں اور اطاعت میں علی الاطلاق وہ کسی اور کو شریک نہ کرے، بلکہ اپنی اطاعت اور بندگی کو اسی کے لیے خالص کر لے. یہ ہے در حقیقت جسے امام ابن تیمیہ نے توحید سے طلب سے تعبیر کیا ہے، میں اسے توحید عملی سے تعبیر کر رہا ہوں. پھر اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک انفرادی ہے کہ ایک شخص اپنی ذات میں، اپنے پورے عمل میں، اپنا متاع مطلق، اپنا معبود حقیقی وہ اللہ کو بنا لے، اور اس میں کسی آمیزش کو قریب نہ آنے دے. اور ایک یہ کہ اجتماعی سطح پر یہی چیز ایک قوم اختیار کرے، ایک ملک میں وہ نظام قائم ہو کہ متاع مطلق اللہ ہے، حاکم حقیقی وہی ہے، ہر معاملے میں آخری حکم اسی کا ہے. یہ چیز جب طے ہو جائے اور یہ نظام جب قائم ہو جائے گا کسی ملک میں یا کسی قوم میں، تو معلوم ہوا کہ اب وہی چیز ایک انفرادی سطح سے اٹھ کر اجتماعی سطح پر آ گئی ہے، وہی توحید عملی اب ایک فرد سے اوپر اٹھ کر ایک پوری قوم یا پورے ملک کے اوپر قائم ہو گئی. تو آپ دیکھیں گے کہ ان چار صورتوں میں جو پہلی صورت ہے سورہ زمر، اس کا مضمون ہے انفرادی سطح پر توحید عملی، یعنی اللہ کی بندگی میں اخلاص، اس کی اطاعت میں دین کو اس کے لیے خالص کر لینا. اس قدر تکرار اور ارادے کے ساتھ یہ مضمون اس صورت میں آیا ہے کہ واقعتاً حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. اور اجتماعی سطح پر یہی مسئلہ ظاہر بات ہے کہ اصلاً تو وہ موضوع ہے مدنی صورتوں کا، اس لیے کہ وہ توحید عملی اجتماعی سطح پر جا کر مدینے میں ہوئی ہے. مکے میں تو وہ نظام قائم نہیں ہو سکا، مکے میں جب تک مسلمان تھے وہ انفرادی اعتبار سے توحید عملی پر کاربند تھے، اجتماعی نظام تو وہاں وہ قائم نہیں کر پائے. البتہ مدینے میں جا کر وہ اجتماعی نظام قائم ہو گیا کہ اب مالک حقیقی اللہ، حاکم حقیقی اللہ، قانون ساز، قانون دینے والا، لا گیور، ساورن صرف اللہ. تو اصلاً تو وہ مضمون جو ہے وہ ہے مدنی صورتوں کا، لیکن مکی صورتوں میں سے اس سلسلہ سور میں، سورہ شورا میں، اقامت دین کی اصطلاح کے تحت وہ مضمون بھی آ گیا ہے، تاکہ یہ مضمون ہر اعتبار سے یہیں پر مکمل ہو جائے. تمہید میں خاصا وقت گزر گیا. بھائیے دیکھیے، آغاز ہوتا ہے سورہ زمر کا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ جان لیجئے یہ سورت بھی اصل میں، اگرچہ آگے جو سات سورتیں آ رہی ہیں انہیں ہم کہیں گے حامیم سیریز کی سورتیں، اس لیے کہ وہ سب شروع ہوتی ہیں حامیم کے حروف مقطعات سے. ان میں بھی صرف ایک سورت ایسی ہے کہ جس میں حامیم پر اضافہ ہے، حامیم عین سین قاف، یہ سورہ شورا ہے. چھ سورتیں وہ ہیں جو صرف حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ایک حامیم عین سین قاف. جیسے چھ سورتیں تھیں الف لام را سیریز کی، لیکن ان میں سے ایک سورہ رعد جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا تھا الف لام میم را، تو پانچ رہ گئی تھی الف لام را سے اور ایک الف لام میم را. یہ سورت جو ہے بغیر حروف مقطعات کے شروع ہو رہی ہے، لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے انہی سورتوں کے ساتھ مربوط ہے. یہ سورہ زبر اور اگلی سورہ مومن جو ہے یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ کوئی کھیل ٹھٹھے کے لیے نہیں ہم نے یہ کتاب اتاری، کوئی مذاق نہیں ہے جس کے لیے یہ کتاب اتاری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک معین مقصد لے کر نازل ہوئی، یہ فیصلہ کن کتاب بن کر نازل ہوئی. انہ لقول الفصل وما ہوا بالحق، اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، یہ ہے اصل میں اس کا تھیم، اس کا جو ایکسس ہے مرکزی خیال، بس بندگی کرو اور پرستش کرو اللہ کی، خالص کر لیتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو، تمہارا مطاع حقیقی وہی ہو، کوئی اس مقام پہ اس کے برابر نہ آ بیٹھے، اس سنگھاسن پر وہ تنہا رہے گا. اس کی اطاعت کے تابع تو اطاعتیں ہو سکتی ہیں دوسروں کی، لیکن علل اطلاق اس کی اطاعت سے آزاد ہو کر کسی کی بھی اطاعت کرنی تو یہی شرک ہے، خواہ وہ اپنا نفس ہو، خواہ وہ اپنی قوم ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوشن ہو، وہ حاکم وقت ہو، جس کی بھی اطاعت کر لی ہے اللہ کی اطاعت سے آزاد، وہی در حقیقت اللہ کا شریک بن جاتا ہے. فرمایا اعلی للہ الدین الخالص، جان لو اللہ کے لیے تو خالص دین ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جو آمیزش والا دین ہے یہ پسند نہیں ہے کہ کچھ اطاعت ہماری کچھ دوسروں کی، وہ تو منہ پر دے مارے گا کہ ہمیں کوئی احتیاج نہیں، یہ تو فقیروں کی بات ہوتی ہے کہ اسے جو بھی آپ دیتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ کی بات میں نے آپ کو نوٹ کرائی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میری جھولی میں تو جو بھی ڈال دے میں اس کے لیے محتاج ہوں. اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے، اسے تو چاہیے تو خالص دین چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ جو ہے پھر وہ اسی کو دے دے گا جس کو تم نے ملاوٹ کی ہے، وہ اپنے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں رکھے گا. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ ان مشرکین کے شرک کی خاص بات بیان کی ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ان کو پوجتے ہیں، کچھ دندوت کرتے ہیں، کچھ ذرا یہاں چڑھاوے چڑھا دیتے، تو ان کو نہیں پوجتے، اصل میں ہم نے کوئی ان کو تو معبود نہیں سمجھا، یہ تو اصل میں ہمارے سفارشی ہیں، اور یہ چونکہ مقربین بارگاہ ہے تو یہ ہمیں ذرا تقرب حاصل کرنے میں مدد دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. بالکل وہی سلسلہ جو آج مزاروں کے ساتھ، جو ذہنی اور قلبی وابستگی ہے بعین ہی وہی بتوں کے ساتھ تھا، سرے منہ فرق نہیں. وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خالق ہے یا یہ معبود ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں واسطے ہیں، ذریعے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. دوسرے رکوع کے شروع میں دیکھیے، قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے، احسان اسلام سے بلند تر ایک سطح ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جو لوگ صبر کی روش اختیار کریں گے ان کا پورا پورا اجر بھی دے دیا جائے گا بلکہ اور مزید دیا جائے گا بغیر حساب. اب پھر دیکھیے وہی مضمون آ رہا ہے. قل کہہ دو انی عمر تو مجھے اس کا حکم ہوا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہ میں اللہ کی بندگی اور پرستش کروں دین اور اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. وہ عمر تو لئے نقول اول المسلمین مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم کہہ دو کہ مجھے تو خود اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی غور تو کیجیے گا اس مضمون کی تکرار اس کا مختلف اسلوبوں سے لانا. پھر کہو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. واعبدوا ما شئتم من دونہ تو پوجو جسے تم چاہتے ہو اس کو چھوڑ کر. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ کہہ دو کہ اصل میں تو خسارے میں وہ ہوں گے جو خود اور ان کے اہل و عیال جو ہے قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے. الا ذلک هو الخسران المبین حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے خسران مبین. ذرا آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے اجتناب کریں ان یعبدوہا کہ اس کی بندگی کریں یعنی اس کی بندگی سے بچیں. وانابوا الی اللہ اور اللہ ہی کی طرف رجوع کر لیں. لہم البشرا ان کے لیے بشارتیں ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول تو پھر بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں. فیتبعون احسن اور پھر اس کے بہترین کی پیروی کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو دیکھ کر. اب دیکھیے ہر بات میں ایک عظیمت کا پہلو بھی ہوتا ہے ایک رخصت کا پہلو بھی ہوتا ہے. بہرحال انسانی معاملات ہیں. اللہ تعالی نے جہاں اصحاب ہمت کے لیے راستہ رکھا ہے کچھ کمزور لوگوں کے لیے بھی رعایتیں رکھی ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہر وقت رعایتوں ہی کی تلاش میں رہتے ہیں. ایک وہ اصحاب ہمت ہیں یتبعون احسن بہتر سے بہتر آگے سے آگے عظیمت کی راہ پر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں ہوش مند ہیں. تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے یعنی اللہ سینہ کھولتا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے نور ایمان ایک باطنی بصیرت. اس کے برعکس فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے انہیں مناسبت ہی نہیں رہتی کوئی نسبت ہی نہیں. فرمایا اولئک فی ضلال مبین یقیناً وہ بہت کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ اللہ تعالی نے بہترین بات نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید یہ کتابا متشابہا ہے اس کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں یہ سورت اس کے مشابہ ہے یہ مضمون فلاں سورت کی ان آیات کے مشابہ ہیں. مثانیہ دہرا دہرا کر باتیں آ رہی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم جو لوگ اپنے رب کی خشیت اور خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں وہ جب اس کتاب کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. الی ذکر اللہ اللہ کی یاد کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہدایت ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اس کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جائے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ یہ مضمون دیکھیے کتنی مرتبہ آ چکا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر انداز تعبیر اختیار کر لیا ہے ہر طرح سے انہیں سمجھانے کے لیے جتنے بھی ممکن اسلوب ہو سکتے ہیں وہ اختیار کیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید کہ وہ نصیحت اخذ کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے اس میں کوئی کجی نہیں ہے بالکل سیدھی سیدھی بات لے کر اترا ہے شاید کہ تقوی اختیار کریں. تو اب اس میں پارا شروع ہوتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یا تو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے مراد جہاں تک میں سمجھاؤں یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ وحی اس پر نہیں آئی، وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، یا یہ کہ وہ جب اس کے پاس سچائی آ جائے تو اس کی تکذیب کرے، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا، والذی جاء بالصدق وصدق به، اس کے بھی معنی میں کچھ اختلاف ہے، میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں، اور وہ شخص کے جو سچائی لاتا ہے یعنی اس کا اپنا کردار بھی اور اپنا قول بھی سچائی پر ہے، وصدق به، اور جہاں کہیں سچائی اس کے سامنے آتی ہے فوراً اس کی تصدیق کرتا ہے، اولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سب کچھ وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، اور یہی جزا ہے محسنین کی. اسی رکوع میں دو آیات یا آیات کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو مراقبے کی آیات ہیں، جن کو کہ دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کو بار بار انسان کو تازہ کرتے رہنا چاهیے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہاں بھی لفظ عبدہ دیکھیے، جو شخص واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اب اسے یہ یقین رہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کافی ہے، پھر مجھے کسی اور کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں. وسائل و ذرائع ہیں، ان کا اختیار کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا انحصار اور دار و مدار صرف اللہ کی ذات پر. وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، اگر یہ سمجھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قلبی درست نہیں ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اور یہی مضمون آگے پھر دہرایا ہے. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دو میرے لیے میرا رب کافی ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. چھٹے رکوع میں پھر ایک بہت اہم مضمون آیا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا، پھر وہی لفظ عباد، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ستم ڈھایا ہے، جو معصیت میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کی رحمت رحمتی وسعت کل شیء، لہذا کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان خلوص کے ساتھ جب چاہے توبہ کرے. سرمد کا وہ بڑا پیارا شعر ہے، بازا بازا ہر کے ہستی بازا، گر کافروں گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا. یہاں تو کوئی مایوسی والا معاملہ نہیں. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ہاں رجوع کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آدھم کے عذاب والا دن کے پھر کسی کی مدد نہیں ہوگی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور اتباع کرو بہتر سے بہتر کا جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس میں بھی جو اعلیٰ مقامات ہیں ان کی طرف بھاگو. فَاتَّبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف کوشش کرو. اب آخری دو رکوع رہ گئے ہیں، شاید یہ ایک ہی صورت میں سب بیان کر سکوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور توحید فی العبادت کے موضوع پر یہ سورت کلائمیکس ہے پورے قرآن مجید کا. یہ مضمون جو ہے توحید فی العبادت یا توحید فی طلب، اس پر یہ ضربۃ السلام ہے قرآن مجید کا سورہ زمر، اور اس کا یہ حصہ آخری. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، بڑا تیکھا انداز ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے جاہلو اے نادانو، کیا تم مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگی؟ یعنی وہ جو دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر مصالحت کے لیے، کچھ مانو کچھ منواؤ، کچھ لو کچھ دو، بڑی شدید کشمکش تھی. تو یہ دو ٹوک بات کہلوائی جا رہی ہے. اغیر اللہ ہے، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو، مجھ سے یہ چاہ رہے ہو کہ میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے لگوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، پھر بڑا تیکھا انداز ہے. اور اے نبی، خطاب بظاہر حضور سے، اصل میں جواب ان کو دیا جا رہا ہے. آپ کی طرف یہ بات وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی. لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو جان لیجئے کہ آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بن کر رہو. وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اگر اس کی عظمت کا کوئی انکشاف ان پر ہو جاتا تو یہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھتے. اگر اس کے جمال جہاں آرا کا کی کوئی جھلک یہ دیکھ پاتے تو اس کے سوا کسی سے دل نہ لگاتے. یہ تو اصل میں ان کے اپنے ذہن کی پستی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر اپنے دل لگائے پھرتے ہیں. ما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامه، یہ کل زمین جو ہے تمہاری قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بيمينه، اور یہ تمام آسمان، یہ فضائیں اور یہ خلا، یہ اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے بہت بلند و برتر ہے اس سے کہ جو یہ شرک کر رہے ہیں. بل نفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ ہی چاہے. مثل حملۃ العرش جو ہے، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ ان مستثنا میں سے ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی. فإذا هم قیام ينظرون، تو یہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ باعث بادل موت ہو جائے گا. واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کی روشنی سے، اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. یہ نہ معلوم کتنا بڑا جائنٹ قسم کا کمپیوٹر ہوگا کہ ہر ہر فرد نوع بشر کی زندگی کا مکمل ریکارڈ موجود ہوگا. بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ وہ ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی کہ یہ ہے آپ کی زندگی، اور یہ ہے آپ کے اقوال، اور یہ ہیں آپ کی نیتیں اور ارادے جو آپ کے سینوں میں پوشیدہ تھے. ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء اور شہداء لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون، اور پھر ان کے مابین صحیح صحیح فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر ذی نفس کو پورا پورا مل جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہو عالم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زبرا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے. فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اس کے داروغا کہیں گے. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہ آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے اور تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہیں ڈراتے تھے، خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی حاضری سے. قَالُوا بَلَى، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا. وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن یہ کہ عذاب سب کی بات کافرین کے حق میں ثابت ہو کر رہی. قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرہ، اور لے کے جائیں گے اہل جنت جو ہیں جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی، وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچے گی اور اسے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. یہ فرق ہے، یہاں پہ نوٹ کیجئے. جہنم کے بارے میں فرمایا جب پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے، اس لیے کہ جیل کا انداز یہی ہوتا ہے دروازے بند رہتے ہیں. وہ تو جب قیدی کو داخل کر رہا ہو تبھی کھلتے ہیں، اور مہمان خانوں کے دروازے جو ہیں وہ چوپٹ کھلے ہوتے ہیں منتظر اپنے آنے والوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور کہیں گے ان کے داروغا ان سے سلام ہو تم پر، کتنے ہی کیا ہی پاکیزہ ہو تم لوگ، داخل ہو اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، جیسے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ اہل جنت کے مختلف ترانے حمد کے جو ہیں وہ نقل ہوئے قرآن مجید میں. بس کل ہم نے پڑھا تھا اذهب عنا العزم، اللہ نے ہم سے حزن کو دور کر دیا. یہاں فرمایا اس اللہ کے لیے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا. ان چیزوں سے بعض لوگوں نے یہ اشارہ لیا ہے کہ جنت اسی زمین پر قائم ہوگی. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ ہم اب رہیں گے، جگہ بنائیں گے اس جنت میں جہاں چاہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر جو ان محنت کرنے والوں کو ملے گا. آخری اب یوں سمجھیے، اس پورے لفظ ڈراما میں استعمال کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اس کا ایک ڈراپ سین ہے کہ جب یہ فیصلے ہو چکیں گے، حساب کتاب ہو گئے، اہل جہنم جہنم کی طرف بھیج دیے گئے، اہل جنت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیے گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، گھیرے ہوئے ہوں گے اس کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان ملائکہ کے مابین بھی شاید کوئی اختلاف رائے کبھی رہا ہو، ان کے مابین بھی بات آخری چکا دی جائے گی اور فیصلے کر دیے جائیں گے. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور آخری جے بولی جائے گی کہ کل حمد ہے اس اللہ کے لیے، کل شکر اور سپاس ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.